بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورة الأعراف کی یہ آیت نمبر 158 کا آخری حصہ ہے. یہ سب آیات جو ہیں 155, 156, 157 متعلق ہیں. آخر میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم ایمان لے آؤ اللہ فآمنوا باللہ ورسول اور اس کے رسول پر جو امی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خود بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں نبی یؤمن باللہ وکلمات واتبعوه اور ان کی اتباع کرو. صاف حکم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. وہ ایک آیت جو پہلے پڑھی گئی اس میں یہ تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اس میں بھی صاف ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ فائدہ ہوگا اتباع کا. اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہاں ہے کہ وہ تو اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں, ایسے نبی ہیں, تم ان کی اتباع کرو. لعلکم تہتدون تاکہ تم کو ہدایت ہو. تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت اتباع سے جتنا صاف ہے. فرماتے ہیں واتبعوه لعلكم تهتدون, تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, جیسے وہ ہوتے ویسے بن جاؤ. یہی اتباع ہے. اتباع تو یہی کہتے ہیں ظاہراً اور باطناً, قدم بقدم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس کے اعمال ہیں, بلا عذر جو چھوڑتا نہیں ہے اتباع کو, اس کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واتبعوه لعلکم تهتدون. تو پتہ یہ چلا کہ ہدایت اگر چاہیے تو اتباع ہے. اتباع کو چھوڑنے والے کو ہدایت کہاں سے ملے. باقی یہ قصہ اصل میں شروع ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا, کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں خود اللہ میاں کہیں تب ہم مانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ میں بتائیں خود کہیں. تو وہاں سے حکم ہوا کہ اچھا ان میں سے کچھ آدمی لے لو جن کو یہ لوگ معتبر سمجھتے ہیں اور ان کو کوہ طور پر لے آؤ, ہم کہہ دیں گے ان کو کہ ہمارے یہ احکام ہیں اور لانے کے لیے ایک وقت معین کر دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی اپنی قوم میں سے اس وقت معین پر لانے کے لیے منتخب کیا, اور جب ان کو وہاں زلزلے وغیرہ نے پکڑا, آزمائش آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے پروردگار, اگر آپ کو یہ منظور تھا تو آپ اس کے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے, کہیں آپ ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر ہم سب کو ہلاک کر دیں گے. اور یہ واقعہ تو آپ کی طرف سے محض ایک امتحان ہے, ایسے امتحانات سے جس کو آپ چاہیں گمراہی میں ڈال دیں اور جس کو آپ چاہیں ہدایت سے پائیں. امتحان آتا ہے, آزمائش آتی ہے, اس آزمائش سے بعض تو گمراہ ہو جاتے ہیں. آزمائش آئی تو کافر ہو گیا, اچھا خاصا مسلمان آزمائش آنے پہ، مصیبت آنے پہ کافر ہو گیا، کفر کرنے لگا بجائے شکر. اور ایک ایسا مسلمان اس پہ آزمائش آئی تو اور جھک گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا ایمان مضبوط ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، آزمائش سے دونوں کام ہوتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ، آپ ہی تو ہمارے ولی ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں. اور فاغفر لنا، پس ہم پر ہماری مغفرت فرما دیجیے اور رحم فرمائیے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، آپ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اور پھر وکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیجیے، حسنہ لکھ دیجیے، اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس پر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو انہی پر واقع کرتا ہوں جس پر میں چاہتا ہوں، جس پر اللہ میں چاہیں گے اسی پر عذاب آئے گا. ورحمتی وسعت کل شے، اور میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہوئی. فسأكتبها، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام، فسأكتبها للذین یتقون، ان لوگوں کے نام میں اس رحمت کو لکھوں گا، اس رحمت کو ان لوگوں کے نام لکھوں گا. کن لوگوں کے نام؟ ایسی رحمت وسیع ہے تو ضرور میں ان لوگوں کے لیے رکھ دوں گا اپنی رحمت کو. کن کے لیے رحمت ہے اللہ کی؟ یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی کوئی گناہ نہ کرے، اس کو تقوی کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی پتہ نہیں کس کو کہا جائے گا، نہ زیادہ نہ نمازیں پڑھنے کا نام، نہ نفلیں پڑھنے کا نام تقوی، نہ مستحبات کا نام، نہ صدقہ خیرات بہت زیادہ نفل کرنے کا نام تقوی ہے، نہ پانی سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کا نام تقوی ہے، نہ جائز چیزوں کو جائز کو اپنے لیے ناجائز کر لینا کا نام تقوی ہے. تقوی بس یہ ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے. تو یہ رحمت ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے. اور ویؤتون الزکاۃ، اور زکات دیتے ہیں، یعنی مال کو جہاں اللہ کا حکم ہے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے تزکیہ نفس ہوتا رہتا ہے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور یہ لوگ وہ ہیں جو میری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ہماری آیات پر جو ایمان لاتے ہیں. اور صرف یہاں تک نہیں، شرط کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور یہ لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں. پتہ چلا کہ یہ جو رحمت ہے اللہ کی ان لوگوں پہ، گناہ نہ کرے، تمام حقوق واجب ادا کرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. کیسا حکم ہے؟ رحمت اس پہ موقوف ہے. اور پھر ان کی تعریف ہے، یہ کیسے نبی ہیں؟ یہ نبی تو امی ہیں، ایسے ہیں کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اور ان کی صفت یہ بھی ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ لوگوں کو نیک بات کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں. یہ صفت ہے. ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزوں کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں. ویدع عنہم اسرہم، اور ان لوگوں پر جو بوجھ، والاغلال، ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو وہ دور کرتے ہیں. فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس نبی موصوف پر ایمان لاتے ہیں. وعزروہ، اور جو ان کی حمایت کرتے ہیں. ونصروہ، اور جو ان کی مدد کرتے ہیں. واتبعوا، جو اتباع کرتے ہیں. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے. اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فلاح ہو. پھر یہ آیت ہے جو ابھی پڑھا، جس کا جز آخر کا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, الیکم تمہاری طرف, تم سب کی طرف. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا, تم سب کی طرف میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض, جس کے لیے تمام زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے, لا الہ الا ہو یحیی و یمیت, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور وہی زندہ دیتا, زندہ کرنے والا, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. پھر یہ فرمایا آخر میں جو ابھی آیت پڑھی گئی, فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی, تو ایسے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ایسے نبی امی پر, الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون, اور اس کے ایسے نبی امی پر بھی جو کہ خود اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے کلمات پر, واتبعوہ, اور ان کی تم اتباع کرو, لعلکم تہتدون, تاکہ تم کو ہدایت ہو. کس قدر واضح اور کس قدر قوت کے ساتھ حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم فرمایا ہے, جس کو آج کل ہمارے دیندار طبقے نے بھی چھوڑ دیا. افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کترائے. تو اس کے لیے کتاب علیکم بسنتی سے سنتیں ایک ایک کر کے بحث کر رہا تھا. ہر نماز کے لیے باوضو ہو کر گھر سے چلنا سنت ہے. گھر سے چلتے وقت نماز پڑھنے کی نیت سے چلنا, یعنی اثر اور مقدم نیت نماز پڑھنے کی ہی کرنی چاہیے, اور اذان سننے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اس طرح دنیاوی مشاغل کو ترک کر دینا کہ ان مشاغل سے گویا کوئی سروکار ہی نہیں. یہ ہے, اس میں بڑی کمزوری ہے. کام میں لگے رہتے ہیں تو اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر, جہاں کام زیادہ ہے اور مجبوری ہے انہوں کو وہاں گنجائش ہے بلا عذر, لیکن ہرگز کوئی کام ہی نہیں ہے, خامخواہ بیٹھے ہوئے ہیں, تفریح کام میں لگے ہوئے ہیں, اخبار پڑھ رہے ہیں, خبریں دیکھ رہے ہیں, تو بہت بری بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ تم اذان سنو, ساری دنیا کے کام چھوڑ دو اور چلو نماز کی تیاری کرو. تو اگر ہاں ضروری کام آ جائے جس کو موقوف کرنا میں حرج اور نقصان ہو رہا ہے, وہاں تو گنجائش ہے, وہ تو عذر میں شامل ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ امیر المومنین تھے, اور چونکہ وقت بہت کم ہوتا تھا اور وقت کی کمی اتنی تھی, ظاہر وہ عجیب ہی امیر المومنین تھے, رات کو بھیس بدل کے نکلتے تھے, سب کا حال معلوم کرتے تھے, وہ تو عجیب ہی تھے. تو ان کا قول ہے,
انی لو جہز الجیش وانا فی الصلاح,
میں نماز میں ہوتا ہوں اور میں اپنی فوج کی پلاننگ کرتا ہوں. تو حکیم الامت رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ ان کو وقت جب نہیں تھا اور ایک ضروری کام ہے جو کہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے, اس لیے وہ نماز کے دوران کر لیتے تھے. لیکن دیکھو, نماز کے دوران سوچنا ایسی باتیں جو جائز ہوں, اگر ضرورت ہے تو کریں, کہ اس کو فوری طور سے کرنا ضروری ہے, بعد میں کرے گا تو حرج یا نقصان ہو جائے گا. ایسی باتیں بشرطے کہ وہ جائز ہوں, سوچ سکتے ہیں. وہ تو امت کا کام تھا. پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے. اب نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلیں, اب یہ جو سنتیں ہیں یہ عورتوں کے لیے تو نہیں ہیں, لیکن عورتوں کے لیے یوں ضروری ہیں کہ یہی تو بچوں کو سکھاتی ہیں. بچوں اگر عورتوں کو یہ نہیں معلوم تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ بچوں کو سکھانا تو عورتوں کا کام ہے. مرد تو اپنی قصب معاش میں لگے رہتے ہیں. مرد کا کام ہے کہ قصب معاش کرے, عورت کا کام ہے کہ گھر کے عمر کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو ارشاد فرما دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے باہر کے کام ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے گھر کے کام. تو گھر کے کام تو عورتوں کے ذمے ہوتے ہیں, تو بچوں کی تربیت تو عورتوں کے ذمے ہے, تو ان کو بھی یہ چیزیں سیکھنی چاہیے تاکہ اپنے لڑکوں کو بتائیں. بہرحال, اب نماز پڑھنے نکلیں گے, یہ تو ہو رہا ہے قصہ کہ صبح کو ہم اٹھے ہیں, پھر ان سنتوں پہ عمل کیا ہے. جب گھر سے باہر نکلیں تو بایاں پیر باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ دعا پڑھنے میں تین بار پڑھتا ہوں، کسی نے تین بار پڑھتا، ایک بار بھی کافی. اور راستے میں چلتے ہوئے یہ دعا احادیث میں آئی ہے. اب ایک سوال پوچھا ابھی کسی نے سنتوں کا بیان سننے کے بعد کہ ہمیں تو یہ دعا یاد ہی نہیں ہوتی، بعض کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، بعض کی عمر گزر چکی ہوتی ہے، اور بعض کو عربی زبان سے اتنی مناسبت نہیں ہوتی کہ وہ دعائیں یاد کر سکتے. تو کیا کریں، بہت سی دعائیں ہیں. اس کی تدبیر ایک بہت آسان ہے، ہمارے حضرت نے بتائی کہ ایک دعا یاد کر لو، اردو ہی میں پڑھ لیا کرو کہ یا اللہ اس موقع پر جو آپ کے رسول محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہی میں مانگتا ہوں، اتنا تو کہہ دو. اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، مطلب کہ غافل نہ رہو، سنتوں پہ عمل کرو. لیکن راستے میں چلتے ہوئے مسجد طرف جا رہے ہیں، یہ دعا بھی احادیث میں آئی ہے، 70,000 فرشتے اس کے پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے:
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، وأسألك أن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
یہ کوئی پڑھ لے، اگر لکھی ہوئی رکھے پڑھ لے، یا معنی سمجھ لے اس کے معنی میں ادا کر دے، یا یوں کہہ دے کہ یا اللہ اس وقت مسجد سے نکلتے مسجد تک جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی وہی میں آپ سے مانگتا ہوں، تو بھی کافی ہے. نماز پڑھنے کے لیے چلے تو باوقار ہو کر قدرے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چلے، کیونکہ یہ نشان قدم لکھے جاتے ہیں اور ہر قدم پر ثواب ملتا ہے. اور مسجد میں جب داخل ہونے لگے تو پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکال کر بائیں جوتے پر رکھ لیں، اور پھر دایاں پاؤں جوتے سے نکال کر اول دایاں پاؤں مسجد میں رکھیے، پھر جوتے اٹھائیے. کیونکہ یہاں پہ دو سنتیں جمع ہو گئیں، ایک یہ کہ جب جوتے سے پیر نکالو تو پہلے بایاں پیر نکالو، اور مسجد میں داخل کرو تو دایاں پیر پہلے، سنت دونوں ادا ہو گئی. اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھیں: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے آگے یہ بھی آیا ہے: وسہل لنا ابواب رزق. اور مسجد میں جب داخل ہو جائے تو یہ دعا ہے: اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. اور اذان کا جواب دینا سنت ہے، یعنی جو کلمات مؤذن کہتا جائے وہی کلمات سننے والا دہراتا جائے، مگر جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے تو ان دونوں کلمات کے جواب میں سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت وبررت یہ کہے. اذان جب ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد درود شریف پڑھیے اور دعائے وسیلہ پڑھیں. اس کے پڑھنے کے حوالے کے لیے شفاعت حلال ہو جاتی ہے. وہ دعائے وسیلہ یہ ہے: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. اور ایک بات ایک عجیب کہی اذان کے بعد کی دعا کے بارے میں، ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دعا جو ہے وہ ایسی بتائی ہے جو خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور وہ اذان کے بعد ہے. ایسی دعا ایک ہی ہے، تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ یہ خاص قبولیت کا وقت ہے، تو پتہ چلا کہ یہ خاص قبولیت کا وقت ہے کہ اپنے لیے اتنی خاص دعائے وسیلہ بتائی ہے. وہ ایسے وقت میں بتائی ہوگی، ظاہر ہے وہ تو ہر کام وہی سے ہوتا تھا، تو جب یہ قبولیت کا وقت ہے تو جو اپنی خاص حاجتیں ہیں اس کے بعد مانگ لو، ظاہر ہے قبول ہو جائیں گی. تو یہ دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہے. اذان کا جواب دو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اور پھر چپ چاپ سے اپنی دعائیں اور حاجات مانگ لو. اور اذان اور تکبیر کے درمیان دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے، تو اس سے بھی ثابت ہوا اذان کے بعد قبولیت کا وقت ویسے بھی ہے. ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی خاص دعا اپنے لیے اپنی امتیوں کو کہا کہ دیکھو میرے لیے تم یہ مانگ لینا، تو وہ ظاہر وہ وقت کی مقبولیت کا کیا عالم ہوگا، اندازہ کریں. فجر کے وقت دو رکعت سنتیں ہیں فرض نماز سے پہلے،
اس کا ثواب دنیا و معافی حاصل سے زیادہ بہتر ہے, ترمذی شریف کی حدیث. اسی لیے ایک جگہ بھی آئے چاہے تمہیں گھوڑے رونتے ہوں تم ان سنتوں کو نہ چھوڑنا. لیکن دو رکعتوں کو سن, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنا وقت ہو کہ جماعت مل جائے گی تو وہ سنتیں پڑھ لے, چاہے رکعت پہلی بھی نکل جائے دوسری بھی رکعت نکل جائے لیکن کچھ حصہ بھی جماعت کا مل جائے تو ان دو کو رکھے. لیکن اگر جماعت ہی نکلنے کا خطرہ ہو گیا تو پھر ان دو رکعتوں کو چھوڑ دے اور پھر اشراق کے بعد پڑھ لے, ہمیشہ جب تک ہو سکے اگلی صف میں جا کر بیٹھے, امام کے بالکل پیچھے یا دائیں طرف ورنہ بائیں طرف. اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو اسی اوپر والی ترتیب سے دوسری پھر تیسری صف بنا کر بیٹھے. الغرض جب تک کسی اگلی صف میں جگہ ملتی ہو تو پیچھے نہ بیٹھو, یہ بھی ایک سنت ہے جس کو ترک کر دیا گیا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں اور اپنے آرام کی جگہ پہ کہیں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ سنت کے خلاف ہے. مسجد جب ہم آئے ہیں تو ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں, تو امام کے پیچھے والی جگہ اگر ہے تو وہاں بیٹھو, ورنہ دائیں بائیں جو جگہ ہے جیسے جیسے لوگ آئیں ویسے بیٹھتے چلے جائیں. مسجد عبادت کے لیے آئیں, اس کے لیے نہیں آئیں کہ ہم اپنی جگہ پہ اپنی مرضی کی جگہ پہ بیٹھے. لیکن ہمارے حضرت یہ کرتے تھے, اس کی ایک وجہ تھی, پہلی صف میں تو ضرور جاتے تھے حضرت. اب کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں ہمارے مسجد ہم جانتے نہیں ہیں, تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ امام سے پیچھے سے جو حصہ ہے اس میں خاص لوگ آ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک دم ہونا, تو پہلی صف میں ذرا بائیں یا دائیں ہو کے بیٹھ جاتے تھے وہ مجبوری کی وجہ سے. ورنہ جہاں اپنی ایسی مسجد ہو جہاں آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پوری کوشش کریں کہ جب جائیں تو بالکل امام کے پیچھے ہو سکے وہ بیٹھ. امام کے پیچھے تو مؤذن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی, کیونکہ اگلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. بلا عذر نہ چھوڑیں, عذر ہے تو اور بات ہے. جب تک جماعت کے انتظار میں نمازی بیٹھے رہتے ہیں ان کو برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے. اسی لیے وہاں دنیا کی باتیں کرنے کی ممانعت ہے کہ یہ ثواب جاتا رہے گا. بلکہ ایک حدیث شریف یوں بھی ہے, مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا ایسا ہے جیسے مسجد میں خنزیر کو ذبح کرنا, ایسی گندی چیز. لیکن آج کل بالکل اس کا لحاظ نہیں ہے, اور دنیا کی باتیں اور موبائل کے ٹیلی فون وغیرہ آ رہے ہیں اس پر اٹینڈ کر رہے ہیں. حرم شریف کے اندر اندازہ کیجئے, حرم شریف کے اندر تو وہ مسجد کی سب سے اعلیٰ مسجد ہے, وہاں تم دنیا کی باتیں کرتے ہیں. جیسے تصویر کشی اول تو حرام ہے اور بہت سخت گناہ ہے. سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو تصویر بنائے گا. سنتوں اور فرضوں کے درمیان کوئی ذکر کریں تو مزید ثواب ملتا ہے. اور فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدی اور ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھ لیں تو بہت ثواب ہوتا ہے. اور صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ کے بعد تک نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, اس لیے اس وقت تحیت الوضو اور تحیت المسجد بھی نہ پڑھیں. البتہ قضا نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. البتہ نفل اور یہ سب نمازیں طلوع آفتاب اور زوال اور غروب کے وقت منع ہیں, ان تین وقتوں میں سجدہ بھی نہ کریں. اب جس وقت مسجد میں آنا ہو تو حسب ذیل باتوں کا خیال رکھیں, بلا ضرورت شدیدہ دنیاوی باتیں نہ کریں. لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تلاوت اور ذکر آہستہ آہستہ کریں. قبلہ رو نہ تھوکیں, نہ قبلہ رو پیر پھیلائیں, یا یہاں پہ دیکھ کے بگڑ مت جانا یہ قبلہ رو پیر پھیلا دیتے ہیں, بے ادبی ہے. قبلہ رو پیر نہ پھیلائیں, نہ کوئی گانا گائیں, جیسے آج کل رواج ہو گیا اعتکاف کرتے ہیں اور اعتکاف میں گانے گا رہے ہیں, تو دینی گانے بھی گانا تو حرام ہے. گانا جو ہے وہ دھن کے ساتھ یہ حرام ہے, یاد رکھیے, چاہے وہ نعت ہو. سمجھتے ہیں کہ نعت جائز ہے, نعت اس وقت جائز ہوگی جب دھن میں نہ ہو, وہاں تو دھن ہے. جس طرح سے آج کل نعت کا رواج ہے تو یہ تو وہ ہو گیا, گانا ہوا, گانا تو جائز نہیں. باہر گم ہونے والی چیزوں کو تلاش نہ کریں اور نہ اس کا اعلان کریں, اور بدن یا کپڑے اور کسی اور چیز سے کھیلے نہیں, اور انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالیں نہ ان کو چٹکائیں. الغرض مسجد کے احترام کے خلاف کوئی کام نہ کریں. ایک سنت یہ ہے کہ صفوں کو بالکل سیدھا رکھیں, مل کر کھڑے ہوں, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. اس کی تدبیر یہ ہے کہ کندھے سے کندھا مل جائے, اور صفیں سیدھی کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ ایڑی جو ہے سب کی ایک ہی جگہ پہ ہو تو سب سیدھی ہو جائے گی، یا تخنے ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں. اور ہر نماز کو اس طرح خشوع و خضوع سے ادا کریں کہ گویا میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے. دیکھیے سنتیں ہم بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی دہرانا پڑتا ہے. ہر نماز سے پہلے یہ سوچو کہ یہ میری آخری نماز ہے، اب اس کے بعد مجھے اللہ میاں سے جانا ہے، اب نماز پڑھو. جماعت سے نماز پڑھنے میں 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. باقی فرائض و واجبات یہاں نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، وہ بہشتی زیور میں دیکھ لیں. مرد کو نیت باندھتے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کو کندھوں تک اٹھانا سنت ہے. عورتیں اور مرد برابر نہیں ہیں، ایک ہی جیسے طریقہ نہیں ہے. ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا چاہیے. اب یہ دیکھیں یہیں سے غلطیاں شروع ہوتی ہیں. نماز میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، اچھے اچھے امام ہیں اور ان کو غلطی کرتے دیکھا ہے. سب سے پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ نماز شروع ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہی غلط کرتے ہیں. کھڑے ہونے میں دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ سنت ہے، اور باقی تینوں ائمہ کے ہاں یہ سنت کہیں مذکور ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. تو جب ان کے ہاں مذکور ہی نہیں اور امام وہ تو پھر ظاہر سے اسی اور وہ حدیث شریف کی بنا پہ ہے، اس لیے سنت یہ ہے کہ 4 انگلوں کا فاصلہ دونوں پیروں کے درمیان ہو اور دونوں پیر قبلہ رو ہوں، انگلیاں قبلہ رو ہوں. اور یہی طریقہ صحیح ہے کیونکہ اس میں پیر بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، ورنہ پیر ہوں گے ٹیڑھے اور آپ کے گھٹنوں پہ زیادہ زور پڑے گا. کب تک نبھائیں گے اس طرح سے پیر پھیلا پھیلا کے؟ سنت پہ عمل کرو. اچھا جب آپ کھڑے ہو گئے تو دونوں پیروں پہ یکساں وزن ڈالنا، عورتوں کو تو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے ایک پیر پہ زیادہ وزن ایک پیر پہ کم وزن، یہ سنت کے خلاف ہے. دونوں پیروں پہ یکساں وزن ڈال کے سیدھے کھڑے ہو. اس کے بعد تکبیر کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤ تو ہتھیلی یوں ہو کہ یہ ہتھیلی قبلہ رو ہو جائے اور انگلیاں آسمان کی. اور اتنا مردوں کو اتنا ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ یہ ہاتھ کے انگوٹھے کان کی لو کے پاس آ جائے، کان کو چھونا ضروری نہیں ہے لیکن لو تک آ جائے، بس اتنا. پھر کہیں اللہ اکبر، اور اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیں. تو اللہ اکبر کو صحیح تلفظ سے ادا کرنا ضروری ہے. اگر امام نے بھی غلطی کی اور اللہ اکبر میں کوئی ایسی غلطی کر دی جس سے وہ فاسد ہو گیا تو پھر اب نماز کسی کی نہیں ہوئی. ہو چکا ہے ہمارے یہاں مسجد میں کہ انہوں نے کھینچ دیا، اللہ کر دیا یا اللہ اکبر کر دیا، لکھا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی. اس کو صحیح تلفظ سے، اور اس میں کئی غلطیاں ہیں تو لوگ کرتے ہیں، وہ کسی سے سیکھنی چاہیے جو تجوید کا ماہر ہے کہ اللہ اکبر، کاف کو ہلائے نہیں اکبر، اور پھر ہا کو مجہول مت کریں، اللہ ہو یہ غلط ہے، مجہول مت کریں، اور لام کو پر پڑھیں. یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے کیونکہ یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ جب غلط ہوگی تو نماز ہی غلط، نماز فاسد ہو جاتی، تکبیر ہی نہیں ہوئی تو. اور اللہ اکبر کہہ کر مرد کو ناف کے نیچے اس طرح باندھنا کہ بایاں ہاتھ نیچے رہے اور دائنا ہاتھ اوپر رہے، اور عورتوں کو اسی طرح سینے پر ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہیے کہ بایاں ہاتھ نیچے اور دائنا ہاتھ اوپر. مردوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی اس سے کلائی کو پکڑ لو، اور یہ تین انگلیاں کلائی پہ بچھا دو، اس کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دو، وہ خود ہی ناف کے نیچے صحیح جگہ پہ آ جائے، اور ذرا مضبوطی سے یہ ہے سنت، سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی ایک رکعت میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا سنت. پہلی رکعت میں امام کو اور منفرد کو، جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے. اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا امام کو اور منفرد کو سنت ہے. آج مقتدی کو سنت نہیں ہے، مقتدیوں کے مقتدی تو امام کے تابع ہے. اور سبحانک اللہم اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ جہاں جہاں سنت ہے امام کو اور منفرد کو، وہ آہستہ کہنا سنت ہے, آواز نہ آئے. لوگ کیا کرتے ہیں تکبیر تحریمہ میں اب مقتدی کو بلند آواز سے تکبیر تحریمہ نہیں پڑھنا چاہیے, صرف امام پڑھتا ہے بلند آواز سے. وہ تو اللہ اکبر کہے گا, باقی سارے لوگ اللہ اکبر کہیں آہستہ آواز سے. یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا کہ وہ کسی نے آیا, کوئی دیر سے آیا, اس نے اللہ اکبر کہتے زور کی, میں سمجھا کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا. تو یا سجدے میں کوئی ہو تو اٹھ کھڑا ہو کہ بھائی اللہ اکبر کہہ دیا, منع ہے آہستہ آواز. اور ہر مرتبہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آہستہ آواز سے آمین کرنا, یہ آمین آہستہ آواز سے ہمارے ہاں سنت ہے. امام ابو حنیفہ اس میں اختلاف ہے, جس کا جو مذہب ہے اس کے حساب سے اس پہ عمل کرے. رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے. یہاں بھی دیکھ لیجیے, ایک شیخ آئے ہوئے تھے ہمارے محلے میں, انہوں نے ڈانٹا پازا لوگوں کو کہ ائمہ جو ہے یہ کرتے ہیں رکوع میں جب پہنچ جاتے ہیں تب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں, غلط ہے. بعض لوگوں کے نزدیک نماز فاسد تک ہو جاتی, انہوں نے کہا اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جس وقت حرکت میں ہو اس وقت اللہ اکبر کہہ کے جب تم رکوع میں پہنچے تو مکمل ہو جانا چاہیے. یعنی کہ رکوع میں پہنچنے کے بعد, رکوع میں پہنچنے کے بعد تو سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کو کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا, اب انگلیاں کھلی ہوں گی اور گھٹنوں کو مضبوط پکڑا جائے گا. اور رکوع میں اس طرح سے جھکنا کہ سر اور کمر اور یہ ایک تختے کی طرح سے جو اب جوان ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ وہ مشق کریں, بچوں کو مشق کرائیں کہ وہ بالکل ہاریزنٹل پوزیشن میں آ جائیں صحیح. اور عورتوں کو مگر یہ حکم نہیں ہے, عورتیں مردوں کی سنتیں نہ سیکھیں, عورتوں کی سنتیں الگ ہیں. عورتوں کو صرف اتنا جھکنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک اچھی طرح پہنچ جائیں, اور عورتیں انگلیوں کو گھٹنوں پر کھول کے نہ رکھیں, ملا کے رکھیں. اور رکوع میں کم سے کم تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے. رکوع سے سر اٹھاتے وقت امام منفرد کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنا, اور مقتدی اور منفرد کو ربنا لک الحمد. رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا, اور بعض لوگ اس کو واجب کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد بالکل سیدھے ہو, اور سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا. اور سجدے کا جو طریقہ ہے سجدے کا, وہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے, اور پہلے گھٹنے زمین پر ٹیکے, اور اتنی دیر تک جو اب تو صحت مند آدمی کر سکتا, میں تو نہیں کر سکتا, تو سیدھا ہوتے ہوئے, کمر سیدھی ہوتے ہوئے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کو زمین پر ٹکا, یہ تو پہلا حصہ ہوا. پھر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر اتنا فاصلہ دے کر رکھے کہ سر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان آ جائے, اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بس سر ہو جائے, یہ نہیں کہ اتنا دور کر دیا, سر کی جگہ ہے بس. اور سر کو اس طرح سے پہلے ناک رکھی جائے گی, پھر پیشانی رکھی جائے گی. اور ناک کہاں رکھی جائے گی, جب آپ نے دونوں ہاتھ رکھ دیے تو یہ دونوں انگوٹھوں کے درمیان اگر لائن کھینچیں گے تو اس لائن کے اوپر بیچ میں اپنی ناک رکھ دیں تو وہ کان کی لو کے برابر خود بخود آتی. یہ طریقہ ہے مسنون سنت کے مطابق. اور اس میں اور بھی سنتیں ہیں, دونوں پیر سجدے میں کھڑے ہوں اور مردوں کے لیے, اور انگلیاں مڑی ہوئی قبلہ رو, اس کی مشق کرنی پڑتی کہ انگلیوں کو سجدے میں بھی ایسا موڑا جائے کہ وہ قبلہ, بچپن سے جب مشق کرائی جائے گی تو ہوگا, بڑے ہو کر پھر نہیں ہو پاتا, پھر انگلیاں مڑتی نہیں. اور زمین پہ انگلیاں بچھی ہونی چاہیے اور انگلیوں کو بند ہونا چاہیے, کھلی نہیں ہونی چاہیے. اور جب بیٹھے سجدے سے اٹھے تو ہتھیلیاں ران پر رہیں, اور اس طرح سے کہ انگلیوں کے جو سرے ہیں وہ گھٹنوں تک آ جائیں, پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جانا اسی طرح سے. اور سجدے سے جو اٹھتے ہیں تو پہلے پیشانی اور ناک اٹھائے, اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ کر قدم کے پنجوں پر زور دے کر بغیر بیٹھے اور ٹیک لگائے سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ کسی کو دیکھ کر, دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, دیکھو ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز. بس یہی طریقہ چلا آ رہا ہے نماز سیکھنے کے لیے, کسی کو دیکھ دیکھ کے, جس کو آتی ہے اس کو دیکھ کے نماز سیکھ لیں. یہ تو بنیادی باتیں عرض کر دی. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے انہی لوگوں کو ملتی ہے جو متبع سنت ہوتے ہیں, اور انہی کو ہدایت, وہی ہدایت یافتہ, وہی فلاح پانے والے لوگ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.